बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید، سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کا آغاز تلاوت کلام مجید اور اس کے اردو ترجمے سے ہوا ہے، اور قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اب شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ، 975 کلو ہرٹز پر، اور میڈیم ویو 1086 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ ہماری نشریات نیز ہمارے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری ارکائیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں, نیوز بلٹن ہیں, اسی طرح دستاویزی فلمیں, سماجی اور سیاسی پروگرام, نیز تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر موجود رہتی ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے. رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل حسب معمول. ہم رات کی نشریات میں سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کرتے ہیں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جاتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد آج نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد دعائیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کی جائے گی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے غاصب اور جعلی صہیونی حکومت کو خطے کے تمام تر مسائل اور مشکلات کی جڑ قرار دیا ہے. کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت کو برخاست کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے جوانوں نے غزہ میں سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ پریڈ کی ہے. ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے القدس شیلڈ کے نام سے فوجی مشقوں کا بھی آغاز کر دیا ہے. روسی صدر کا کہنا ہے کہ نیٹو کے رکن ملکوں کی جانب سے یوکرین کو ہتھیار دینا ماسکو کے لیے خطرناک ہے. اور سعودی وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا اجلاس کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے غاصب اور جعلی حکومت کو خطے کے تمام تر مسائل اور مشکلات کی جڑ قرار دیا ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے یوم تاسیس کے موقع پر اس تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ جعلی صہیونی حکومت خطے کے تمام تر مصائب و آلام اور مشکلات کی جڑ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جعلی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے راستے پر چلنے والے خطے کے چند ایک ممالک دراصل اس خطے اور امت مسلمہ کی سلامتی اور مفادات کے خلاف حرکت کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے حماس کو قدس شریف کی آزادی کی راہ میں اسلامی مزاحمتی بلاک کا پیش رو دستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ آج ملت فلسطین کے حقوق کی سربلندی کے میدان میں تاریخ ساز کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے برطانیہ کی جانب سے حماس کو دہشت گرد گروہ قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لندن کا یہ اقدام پوری فلسطینی قوم کے خلاف ایک سیاسی اقدام ہے. حسین امیر عبداللہیان نے حماس کے سربراہ کے ساتھ اس ٹیلی فونی بات چیت میں ایران کی جانب سے فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس موقع پر خطے کے بعض ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے امریکی سیونی سوچ کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی اسرائیلی کوششوں کو فلسطینی کاز اور پوری امت مسلمہ کے لیے خطرناک بتایا اور کہا کہ اسرائیلی اقدامات علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کا سبب بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی تنظیم کی یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غزہ سے انہیں حکومت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے کسی سودے بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز انتفاضہ کے شعلوں کو خاموش نہیں کر سکتی، کیونکہ فلسطین ایک عرب اور اسلامی مسئلہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں ایران کے خلاف بیان بازی تہران کے سلسلے میں بعض ممالک کی غیر تعمیری اور غلط سوچ جاری رہنے کا ثبوت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بدھ کو ریاض میں تہران کے خلاف خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے اختتامی اعلامیے کو بے بنیاد اور تکراری قرار دیا اور کہا کہ خلیج فارس تعاون تنظیم کے چند رکن ممالک خود کو اس کونسل کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں اور اس کے نام سے اپنے غیر تعمیری موقف کو شائع کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ علاقائی مسائل کے سلسلے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور تکراری الفاظ اور الزامات کی بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ سعید خطیب زادے نے یمن میں جنگ جاری رہنے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی عسکریت پسندی اور سنی حکومت کی تخریبی مداخلت نے علاقے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ایران اس حوالے سے اپنی تشویش کا اعلان کر چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پرامن ایٹمی پروگرام، دفاعی میزائلی پروگرام اور فوجی اور دفاعی پالیسی سے متعلق امور میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی اصولی پالیسیوں اور اسٹریٹجک موقف کی بنیاد پر پڑوسیوں کے ساتھ اشتراکی عمل اور تعاون کو ہمیشہ علاقے کے مسائل کے حل کا طریقہ کار سمجھتا ہے اور بین الاقوامی اصول و ضوابط کی بنیاد پر تعلقات کے فروغ کے لیے مثبت جدت عمل اور پہل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہوں نے ریاض میں اس کونسل کے اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں ایک بار پھر ایران کے بارے میں ہر طرح کے مذاکرات میں خود کو شامل کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹیل اور اسٹیل انڈسٹری کی 13ویں بین الاقوامی نمائش ایران اسٹیل انٹرنیشنل آج سے شروع ہو گئی ہے۔ جنوبی ایران کے صوبے ہرمزگان کے سیاحتی اور تفریحی جزیرے کیش میں شروع ہونے والی اس بین الاقوامی نمائش میں 275 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ دو روز تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 250 ایرانی کمپنیوں کے علاوہ چین، ترکی، جرمنی، اسپین، سویڈن اور یونان کی 25 کمپنیوں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں۔ ایران کی اصفہان اسٹیل مل، خراسان اسٹیل کمپلیکس، مڈل ایسٹ مائننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مائننگ انڈسٹری پیش کامان اسٹیل انجینئرنگ کمپنی اور سیجان انٹرنیشنل اسٹیل کمپنی جیسی بڑی کمپنیوں نے اپنی جدید ترین مصنوعات نمائش اور فروغ کے لیے پیش کی ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایم پی راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری میں ترنے پر بیٹھے کسانوں پر جیپ چڑھا دینے کا معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کے ملوث ہونے کے بعد سامنے آ جانے کے بعد انہیں عہدے پر باقی رکھنا غلط ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر بحث کرائی جائے، مگر حکومت اس پر بحث بھی نہیں کرانا چاہتی۔ ایک سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ اس بے اختلاف کے ایوان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا اور الٹا اپوزیشن اراکین پر ایوان کی کارکردگی میں رخنا ڈالنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو کانگریس اور اس بے اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین نے داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے ہنگاموں کے باعث لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ یاد رہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت کے کارواں میں شامل ایک جیپ سے کچل کے دھرنے میں بیٹھے کئی کسان ہلاک ہو گئے تھے۔ حزب اختلاف کے الزام ہے کہ مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے نے دانستہ کسانوں پر جیپ چڑھا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد مشتعل کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم میں بھی متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے جوانوں نے غزہ میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ پریڈ کی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ یہ پریڈ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے یوم تاسیس کے موقع پر انجام پائی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عوامی محاذ کے ہزاروں حامی اور فلسطینی استحکامتی گروہوں کے متعدد سرگردہ رہنما بھی پریڈ کے مقام پر موجود تھے۔ پریڈ کے شرکا نے ایسے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ملکوں کے خلاف متحدہ عرب محاذ کے قیام کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس سے پہلے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے شعبہ سیاسی امور کے سربراہ ماہر الطاہر نے کہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی مزاحمت کا عالمی سمبل بن گئے ہیں اور انہوں نے خطے میں امریکی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ واضح ہے دہشت گرد امریکی فوج نے 3 جنوری 2020 کو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ حکومت عراق کی دعوت پر اس ملک کے سرکاری دورے پر وہاں پہنچے تھے۔ امریکی فوج کے اس بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی مہندس اور ان کے محافظین بھی شہید ہو گئے تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے القدس شیلڈ کے نام سے فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کی غزہ میں شروع ہونے والی مشقیں تربیتی امور کا تسلسل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد مختلف اقسام کے فوجی حملوں کے مقابلے میں دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور جوابی حملوں کی حکمت عملی کا جائزہ لینا ہے۔ عز الدین القسام بریگیڈ کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ استقامتی محاذ غاصبوں کی شکست اور اپنی سرزمین فلسطینی قوم اور مقدسات کی آزادی تک جنگ اور دفاع کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا اجلاس کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فیصل بن فرحان نے یہ بات خلیج فارس ٹاؤن کونسل کے سربراہ نائف الحجرف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ویانا میں فریقین کے درمیان ایک جامع اور طویل ایٹمی سمجھوتا طے پایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ فطری تعلقات کا خواہاں ہے۔ فیصل بن فرحان نے کسی طرح کی دستاویز پیش کیے بغیر دعویٰ کیا کہ اب تک بعض خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات میں کچھ لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایٹمی سمجھوتے سے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے یک طرفہ طور پر نکل جانے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ مذاکرات میں سخت گیر موقف تشویشناک ہے۔ امریکہ کے خفیہ دستے نے گزشتہ 5 برس کے دوران شام پر ہزاروں بم اور میزائل برسا کر سینکڑوں افراد کو قتل کیا۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ایک نہایت خفیہ فوجی دستے نے گزشتہ 5 برس کے دوران شام پر دسیوں ہزار بم اور میزائل فائر کیے ہیں جس کے نتیجے میں بے شمار عام شہریوں کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے السبعین سمیت صنعاء کے بعض علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے بعد جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ قانونی طور پر فوجی تھے، لیکن مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ حملے غیر فوجی علاقوں پر کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کی جانب سے ان حملوں کی تصدیق ایسے عالم میں کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کچھ دنوں پہلے جنگ یمن کے ختم ہونے کی خبر دی تھی۔ دریاسنا یمن کے صوبہ الحدیدہ کے ایک علاقے میں ہونے والے دھماکے میں کئی یمنی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. سامعین, پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے, اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ناظرین,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے, یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے. کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا, احادیث کا جاننا, اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے. اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں, آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں. تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں, یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا, اور اس کا سبب کیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا, بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا, مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں, اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں, معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں, مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں, تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر, سورہ انسان بھی جس کا نام ہے, ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں, سورہ انسان بھی کہتے ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے, اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے. لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے, سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی, حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی, حور و غلمان, حور کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے, جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں, یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے, یتیم و مسکین و اسیر جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے, لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی جو تمام حوروں کی سردار ہیں, جو خاتون جنت ہیں, جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی, لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت, ان کی جلالت, ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا. یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی.
اللہ اکبر, کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا, اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے. ناظرین, ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا. قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ.
ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے, اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس اختلاف کو ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے، سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے، اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اس موضوع پر ناظرین یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے، واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، تو ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سعید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ، یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو، عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد، یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ امام سے خالی نہیں ہوتی، روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ خوب، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا، ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اگر آیت میں دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے خود۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل، یعنی رسول کی فطرت، رسول کا فاصلہ تھا۔ رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو۔ اس لہٰذا اس کا 3 جواب دیا عام طور سے علماء نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں، رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا صاحب شریعت، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں، بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں، کہ جیسے بعض اسماء، بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے، ممکن ہے نبی ہوں، جیسے خالد ابن سنان، حنزلہ ابن صفوان، جرجیس، شمور ابن صفا، منظر، سلیمان، بردہ، یہ اس طرح کے نام ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ نبی رہے ہوں، نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے، بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل سنت کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے، لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھے، وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخ چہروں میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا، لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء، ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں، لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، اور وہ حجت خدا، چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں ختم نبی یا امام کے لیے حجت ہو، حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو، احکام دین کو پہنچا رہا ہو، اور اس کے ذریعے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں، آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے، اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے، یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے، کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، ٹروریزم ہی ٹروریزم ہے، ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے، تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے، اور ہر طرف مظالم ڈائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے، بحرین ہے، عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے، تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے. لیکن جو ظلم ہے وہ، ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے، یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے، سید خراسانی قیام کریں گے، سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف، اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی، اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی، جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں، جیسے عریانیت کا عام ہونا، جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا، قتل و غارت، حرج و مرج کا عام ہونا، حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا، اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے، تو اس وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اجازت دیجیے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں، آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی، اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مظاہر حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی، اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، किसी ने कहा सलाम, तो हम सलाम के जवाब में सलाम ही कहेंगे। किसी ने कहा सलामुन अलैकुम, तो हम सलामुन अलैकुम के जवाब में सलामुन अलैकुम ही कहेंगे, व रहमतुल्लाह व बरकातुहु का इजाफा नहीं कर सकते। अलबत्ता बेहतर यह है अगर वो सलामुन अलैकुम भी कह रहा है तो हम कलमाए सलाम पर इक्तफा करें। लेकिन ये हुक्म है नमाज का। अब आइए हम देखते हैं इकामत में क्या हुक्म है और अजान में क्या हुक्म है। नमाज का हुक्म अलग है, अजान और इकामत का हुक्म अलग है। अजान और इकामत में इंसान को चाहिए सलाम का जवाब बेहतर अंदाज में दे, चूंकि कुरान करीम कहता है वएदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा। ऐ मुसलमानों, जब तुमको सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब उससे बेहतर दो या हद अकल उसे वापस कर दो। तो हमारा फरीजा यह है बिना बर एहतियात इस्तेहबाबी, अगर मर्द मुसलमान हमें सलाम करता है तो चाहे हम अजान कह रहे हों चाहे हम इकामत में मसरूफ हों तो उसके सलाम का जवाब हम बेहतरीन अंदाज में दें। खुदावंद मुताल हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम एक मुसलमान की अहमियत समझ सकें और आपस में सलाम का सिलसिला दायम और कायम रहे।
नाज़रीन, ये भी बहुत अहम सवाल था। देखिए, हमारे मेहमान ने भी बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि जो एक मोमिन की हुरमत है, जो एक मोमिन का मकाम है, जो खुदावंद आलम ने एक मुसलमान को मकाम अता किया है, वो बहुत बुलंद है। आप देखिए, अजान ही नहीं बल्कि नमाज के लिए भी कहा गया है कि अगर नमाज में कोई सलाम करता है तो उसमें भी तुम्हें जवाब देना है उसका। वलो उसका तरीका अलग है कि किस तरीके से आप जवाब देंगे, एक तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन हमें अजान ही में नहीं नमाज में भी जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद एक सवाल और ले रहे हैं हम अहकाम के सिलसिले का। यह सवाल हमें भेजा है सज्जाद अब्बास साहब ने व्हाट्सएप की सूरत में। सवाल उनका यह है, वो कह रहे हैं कि जैसे हम जोहर की नमाज, हमें जोहर की नमाज पढ़नी है लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है और हमने वजू किया था, वाजिब वजू किया हमने, उसके बाद हम एक घंटे पहले से मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, एक घंटे के बाद जो है वो अजान होती है, मसलन इंतजार कर रहे हैं नमाज का, अजान होती है और उसमें टाइम अच्छा खासा लग जाता है, काफी, यानी एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद नमाज का वक्त होता है, तो क्या वही वजू काफी है, उसी से हम नमाज पढ़ सकते हैं या हमें इस नमाज के लिए दोबारा वजू करना होगी? और इसका जवाब दे रहे हैं मौलाना हसन रजा करीमी साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहिए, यहां पर अपने मेहमान का जवाब देखते हैं।
देखिए, यह है इख्तिलाफी मसला। मिसाल के तौर पर नमाज जोहर का वक्त, अभी नमाज जोहर के आप एक घंटा पहले वजू कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम खामनेई हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि चूंकि आपने फ़कत और फ़कत नमाज के लिए वजू किया है और एक घंटा अभी नमाज का बाकी है, तो ऐसी सूरत में ये वजू सही नहीं है, आपको नमाज के लिए दूसरा वजू करना पड़ेगा। लेकिन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि उसने जो वजू किया है, अगरचे उसने नमाज के लिए किया है, मगर यही कुर्बतन इलल्लाह होना काफी है, उस इस वजू से वो नमाज पढ़ सकता है, कोई शरी मुश्किल नहीं है। बस इख्तलाफी मसला है। इमाम खुमैनी या इमाम खामनेई हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बहुत, यानी थोड़ा सा वक्त है, मसलन 2-4-10 मिनट का फासला है नमाज से, तो नमाज के आमादा होने के लिए वजू कर रहा है, तो इस वजू से नमाज पढ़ सकता है, अगर उसने वजू किया हो फकत नमाज के लिए पढ़ सकता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उसने वजू किया है नमाज के लिए और एक घंटे का फासला है, ये 40-50 मिनट का फासला है जिसको उरफन गए बहुत पहले इसने वजू कर लिया है, तो ऐसी सूरत में वजू सही नहीं है, इसको नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ेगा। लेकिन आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगरचे उसने बहुत पहले वजू किया है, यही वजू उसके लिए काफी है, इस वजू से नमाज पढ़ सकता है वो। लेकिन एक तरीका मैं बता दूं, बेहतरीन तरीका यह कि जब भी आप वजू करें तो आप वजू कुर्बतन लिल्लाह कीजिए, चाहे नमाज के 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले चाहे जितनी देर पहले या नमाज के करीब कुर्बतन लिल्लाह फकत कीजिए, तो उससे आप सारे वो काम अंजाम दे सकते हैं जो नमाज में ज़रूरी हैं, या नमाज में या वो तमाम काम जिसमें तहारत शर्त है, सारे वो काम इससे कर सकते हैं, ये इत्तेफाकी मसला है। लिहाजा जब भी वजू कीजिए कुर्बतन लिल्लाह, सारा मसला हल है।
जी नाज़रीन, बहुत अहम नुक्ता हमारे मेहमान ने यहाँ पर बताया कि अगर आप कुर्बत की नियत से कर रहे हैं तो वो फिर तमाम चीज़ों के लिए यानी काफ़ी है, लेकिन अगर आपने वाजिब की नियत से की है तो इसमें फिर मसला है कि टाइम हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए कुर्बत की नियत करनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को शामिल हो सके। नाज़रीन, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हमारे साथ रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हमारे मेहमानों ने भी, और आपके सवालात भी बहुत अहम थे। इजाज़त दीजिए, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होकर प्रोग्राम के अगले हिस्से का आगाज़ करें। ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بد نظمی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی. ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں. دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے. اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے، یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام فیدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے، البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبی مٹھاس پائی جاتی ہے. مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں. جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے۔ ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.